ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر اہل بیت عطا علیہ السلام کے حضور درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے ماننے والوں سے قرار دیا ہے، اس پر شہزاد پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی اسی دنیاوی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظہور مجدد، ان کی فتح و نصرت، ان کے پرچم کو پوری دنیا کے اوپر لہراتا دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، پروردگار عالم کی خاص عنایات کے حصول کے لیے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. خدا نمتال کی لطف و کرم سے اس عشر مجلس کا آغاز کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں جو خدا نمتال نے تعلیمات ارسال فرمائی ہیں، اس میں ہم مقرر اس جملے کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر الفاظ کا استعمال کسی خاص دلیل کے تحت معمولاً نہیں ہوتا، ہم کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کسی اصطلاح کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں جانتے کہ اس اصطلاح کو کیوں استعمال کیا ہم نے. شاید ان میں سے ایک لفظ نظام ہے، ہم نظام کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، سسٹم، لیکن بہت زیادہ نہیں جانتے کہ ہم نظام کے لفظ کو ہمیں کہاں استعمال کرنا چاہیے، اور جب ہم سسٹم کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہوگا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور ایک سسٹم ہے، مکمل سسٹم، تو پھر سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس عنوان سے مختصر سی یہ تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوگی، اور اس کے بعد اس عشرہ مجلس کے لیے جو ہم نے عنوان اپنے ذہن میں رکھا ہے وہ اسلام کا تربیتی نظام اور عصر حاضر میں درپیش چیلنج، اس کے اوپر عرائض آپ کی خدمت میں 10 دن پیش ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی ہم کسی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس نظام سے ملحق فوراً چند چیزیں ہمارے سامنے آنے چاہئیں. آپ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لکڑیوں کے کسی ڈھیر کو نظام نہیں کہتے. لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہے جو ایک جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، یوں ہی ایک ڈھیر ہے جو کسی جگہ سے لا کر ڈال دیا گیا ہے. یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ ڈھیر ہے، اس کو کوئی سسٹم تعبیر نہیں کر سکے گا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، ایک کے اوپر ایک اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، پائل اپ ہوئی ہوئی ہیں، اس کا آپ نے ڈھیر بنایا ہوا ہے، منظم ڈھیر ہے، لیکن ابھی بھی نظام نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پروسیسنگ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عمل انجام نہیں پا رہا. آپ نے اینٹوں کا ڈھیر کیا ہوا ہے، شاید آپ نے 100,000 اینٹیں نظم و ضبط کے ساتھ رکھی ہوئی ہوں، ایک کے بعد ایک اور ایک کے اوپر ایک، لیکن اس میں اندر کوئی پروسیسنگ نہیں ہے، اس سے آپ کوئی اور افادیت حاصل نہیں کر رہے. اس خاطر ہم اس کو نظام تعبیر نہیں کرتے. ہم نظام وہاں تعبیر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر چند اجزاء ہوتے ہیں، ان اجزاء میں کچھ ان پٹ ہوگا، ان اجزاء کا کوئی آؤٹ پٹ ہوگا، اس کے اندر کوئی پروسیسنگ ہوگی. اگر یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو سسٹم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک ان پٹ ہوگا، اس میں ایک آؤٹ پٹ ہوگا، اس کے اندر کوئی پروسیسنگ ہوگی، اور اس وقت پھر ہم اس کو سسٹم تعبیر کرتے ہیں. سسٹم کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، سسٹم میکینیکل بھی ہو سکتے ہیں، سسٹم جو ہیں وہ سوشل بھی ہو سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہماری نظر ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ظاہر ہے ہم کسی میکینیکل سسٹم کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک سوشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. میکینیکل سسٹم کی بہت سادہ سی مثال، جیسے کوئی بھی مشین لے لیجئے، مثلاً حتیٰ جیسے سادہ سی کوئی سائیکل لے لیجئے، یہ بھی ایک سسٹم ہے. اس کے اندر بھی ایک ان پٹ ہے، اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے، اور اس کے اندر ایک پروسیسنگ ہو رہی ہے. جیسے آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین چیزیں ضرور دیکھنی پڑیں گی، اور پھر جب یہ تین چیزیں آپ کو ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کے اجزاء کی طرف جائیں گے. اجزاء کے اندر ایک منطق ہونی چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے، ایک تناسب ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم تین چیزوں کو استعمال کریں، میں بہت تیزی سے اس کو گزار رہا ہوں تاکہ ہم اپنی بحث سے پہنچ سکیں، ہمارے پاس سسٹم کے اندر ایک بیلنس ہوگا، ایک تناسب ہوگا، اس کے اندر انٹیگریشن ہوگی، اور اس تناسب کے ساتھ ایک ہدف ہوگا جس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوں گے. سسٹم کے اجزاء میں ایک بیلنس ہوگا، بیلنس کے ساتھ ایک اپروپریٹ سسٹم ہوگا جس کے اجزاء ایک دوسرے سے ملحق ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک ترتیب ہوگی ان کے اندر. آپ ترتیب خراب نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اگر آپ کے پاس سائیکل جیسا بہت سادہ سا سسٹم بھی ہے تو آپ اس کی ترتیب خراب نہیں کر سکتے. آپ جیسی اجزاء کی ترتیب کو تبدیل کریں گے، سسٹم کولیپس کر جائے گا، سسٹم افادیت نہیں دے گا. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اسلام کے اندر کیا چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اسلام کو ہم ایک مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ سسٹم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اجزاء ہوں گے، ان اجزاء کے اندر ایک توازن، تناسب، ترتیب ہوگی. اگر وہ اجزاء میں توازن، تناسب، ترتیب حاصل ہو گئی تو پھر اس سسٹم کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام کا ان پٹ کیا ہے، اسلام کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اور یہ سوال ہم بار بار اٹھاتے ہیں. ہم لوگ دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ہم دین کی خاطر ایک ڈیڈیکیشن دکھاتے ہیں اپنی طرف سے، ڈیووشن ہے ہمارے لوگوں کے اندر، دین برصغیر کے لوگوں کی جڑوں کے اندر ہے. کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دین سے حاصل کیا ہونا ہے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمیں دین سے 100 چیزیں مل سکتی ہوں، ہم صرف 10 لے کے اکتفا کر رہا ہوں اور اس سے وہ صحیح فائدہ نہ اٹھا رہا ہوں. اور بدقسمتی سے زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. برصغیر کو دین کے ساتھ اتنے لگاؤ کے نتیجے میں جو کچھ مل جانا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دین نے ہمیں دینا کیا ہے، دین ہم نے دین کو کیا دینا ہے، جو اس کا ان پٹ ہوگا، اور پھر جو دین نے ہمیں دینا ہے جو اس کا آؤٹ پٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو دین دینا چاہتا ہے وہ اگر ایک جملے میں کہیں خلاصہ کیا جا سکے، چند با کمال لوگ، چند کمال پر فائز لوگ، اصل ہدف اس سسٹم کا وہ ہے، چند لوگ تربیت پانے ہیں یہاں پر، انتہائی کمالات کے اوپر فائز. یعنی اگر ہمارے سامنے اسلام ہو، وہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس سے پہلے بھی اسلام تھا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک جو کچھ آیا وہ اسلام تھا. لیکن جب ہم اسلام کی کامل ترین شکل کہتے ہیں تو ظاہر اللہ کے نبی کے بعد ہے، کہ آج سے 1400 سال پہلے. تو اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو نظام حیات ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس کے اہداف کیا ہیں، تو ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اہداف میں سے ایک حضرت سلمان فارسی ہے. ایک حضرت سلمان فارسی، کیوں؟ یہ سسٹم آیا تھا تاکہ چند لوگوں کو کمالات پر فائز کرے، اور ایک شخص کے جو قطعاً 100% کمالات کے اوپر فائز ہوا وہ شخص ہے، وہ حضرت سلمان فارسی کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ یہ کمال کے اوپر فائز ہوئے. تو اس سسٹم کے اہداف میں سے ہدف یہ ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ تشکیل دینا چاہتا ہے. البتہ چند لوگ تو وہ ہوں گے جو اعلیٰ ترین کمالات پہ پہنچیں گے، اور باقی لوگ وہ ہوں گے جو اسی ترتیب کے ساتھ جتنا فالو کرتے چلے جائیں گے وہ کمالات سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. یہ دین ہے، اور یہ دین کا مجموعی ہدف ہے جہاں تک یہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. اب اس ہدف تک پہنچانے کے لیے، کہ اصل ہدف تو یہ ہے کہ کمال تک لوگ پہنچ جائیں، ایک پہنچے یا زیادہ پہنچیں، خدا تو چاہتا ہے کہ سب پہنچیں، کوئی کیوں محروم رہے. خدا نمتال کی عادت عطا اور احسان کے اوپر ہے، خدا تعالیٰ کی عادت بخل کے اوپر نہیں ہے. تو وہ جس کی عادت عطا اور احسان پر ہے، اگر اس کے سامنے 7 ارب انسان ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ 7 ارب کمال کے اوپر پہنچ جائیں. اور کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ اگر 7 ارب کو دینے پہ آیا تو خزانے میں کمی آ جائے گی. 7 ارب کو عطا کرے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو دینے سے اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا، لہذا اگر لینے والوں کی تعداد بڑھ جائے تو اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. تو اگر اس وقت دنیا کے اندر 10 لوگ ہوں جو کمال پر فائز ہیں، اور کل صبح ان کی تعداد 7 ارب ہو جائے، تو اس خدا کے اوپر کوئی کمی لاحق نہیں ہوگی. تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ کمال پر پہنچیں، مکمل کمال کے اوپر فائز ہو جائیں. اس کے لیے اس نے نظام تشکیل دیا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہے. اب اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل ہدف ہے، بس اس پوری دنیا کا ہدف یہ ہے کہ چند لوگ کمالات کے اوپر پہنچ جائیں. انبیاء کی تشریف آوری، آئمہ اطہار علیہ السلام، ان کی قربانیاں، ان سب کے پیچھے ہدف یہ ہے چند لوگ کمال پہ پہنچ جائیں. اگر ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارا ذہن نظریے سے لے کر اطمینان تک اس کو قبول کر لے. بعض اوقات ہم نظریہ سنتے ہیں، اس نظریے پہ اطمینان نہیں ہوتا، ہم نظریے کو فرضیہ لے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات نظریہ نظریے کی حد میں آ جاتا ہے، تب بھی اطمینان نہیں ہوتا. عقل کہتی ہے کہ صحیح ہے، لیکن دل سے اطمینان نہیں ہوتا. بس 3 مرحلے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں. ایک دفعہ ہمارے سامنے فرضیہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارے پاس دلائل کافی حد میں نہیں ہوتے. پھر ایک دفعہ نظریہ ہوتا ہے جس کے اوپر کافی حد میں دلائل ہوتے ہیں، لیکن اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا. اگر ہم اطمینان پر پہنچ جائیں کہ اسلام کا اصل مقصد انسانوں کو کمال پر پہنچانا ہے، تب ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ اسلام ان انسانوں کو کمال تک کیسے پہنچانا چاہتا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے یہ سوال بہت ریلیونٹ ہے آج کے خاص حالات کی وجہ سے. عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. ابھی پہلا حصہ مکمل نہیں ہوا ہے، اسلام کا تربیتی نظام، کہ مجھے اس کی تشریح عرض کرنی ہے. ابھی ہم صرف نظام کو بیان کر سکیں اور اسلام کو تھوڑا بہت بیان کر سکیں، لیکن ہم تربیت کے اوپر نہیں آ سکیں. لیکن مجبور ہوں کہ دوسرے حصے پر آ جائیں، اور عصر حاضر کے چیلنج. ہم عصر حاضر کسے کہتے ہیں؟ عصر حاضر کو 2-3 طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے یہاں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کے مفہوم کو سوچے بغیر نہیں پتا ہوتا ہے. یعنی پتہ نہیں کتنی جگہ پہ عصر حاضر کا لفظ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا. آیا ہر جگہ یہی مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف مطلب لیے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا مطلب لیا ہے؟ ہماری نظر میں 2 چیزیں ہیں عصر حاضر سے. ہماری نظر میں عصر حاضر سے ایک تو عصر حاضر کا مطلب اس کی میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی مادی ترقی. ہمیں یوں سمجھ میں آیا ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ترقی کے نام پر کہی جا رہی ہیں اصل میں ترقی نہیں ہیں، فضولیات ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت نقصان دہ ہیں، ان میں سے کوئی چیز ترقی کی علامت نہیں. ترقی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو جانا، ترقی کا مطلب ہوتا ہے کسی اعلیٰ سطح پر فائز ہو جانا. تو یہ کہ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں کاریں زیادہ ہو جائیں، کیا یہ ترقی کی علامت ہے؟ میرے خیال میں ترقی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایک مصیبت بڑھنے کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہاں پر آلودگی اب تک نہیں ہوئی تھی تو اب پولوژن ہوگا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ اگر اب تک ٹریفک نہیں تھا تو اب ٹریفک ہونے والا ہے، بہت شدید ہونے والا ہے. تو یہ ترقی کی علامت نہیں ہے. ہمارے خیال میں دو چیزیں جو آج کل کے زمانے میں ترقی کو بیان کر سکتی ہیں مادی ترقی کے اندر، ایک تو یہ کہ ہم نے ٹیلی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھی، کہ لوگوں سے جو رابطہ تھا وہ بہت تیز ہو گیا. جو چیزیں ہمیں پہلے جاننے میں بہت دیر لگتی تھی، اس وقت وہ چیزیں جاننا بہت آسان ہو گئی ہیں. اور بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے انفارمیشن کا ایک بسٹ اور ایکسپلوژن ہے. ہمیں نہیں معلوم اس انفارمیشن کو ہم ٹیپ کیسے کریں گے. اس کو حاصل کرنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے. کس کو حاصل کرنا ہے، کتنا حاصل کرنا ہے، اس سے کیا استفادہ کرنا ہے، ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں جو ریئل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر محنت ہوئی ہے، اس کے اندر محنت ہوئی ہے. یعنی پہلے آپ جس فاصلے پر 10 مہینے میں پہنچ سکتے تھے، اس وقت آپ 10 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. اس ٹرانسپورٹیشن میں محنت ہوئی ہے. البتہ میں ٹرانسپورٹیشن کی ہر فارم کو ڈیولپمنٹ نہیں تعبیر نہیں کر سکتا، میں نے بتایا اس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مادی پہلو ہے. صرف مانوی پہلو میں عصر حاضر کچھ اور ہے، اور وہ عصر حاضر ہم کہہ سکتے ہیں ہماری دانش میں عصر ظہور میں ترجمہ ہوگا. بس ہم مانوی طور پر عصر حاضر کو عصر ظہور کے اندر ترجمہ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے اوپر ہم کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں. عام لوگوں کو احساس نہیں تھا، چند خواص کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں، اس سے زیادہ عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا. عموماً اہل مکہ غافل تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں. کچھ لوگ آگاہ تھے. مثلاً بہت سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا واقف تھیں. درود بھیجے گا خاندان نبوت واقف تھے، اور کچھ لوگ کے جو پاکیزہ لوگ تھے اس زمانے کے اندر وہ لوگ واقف تھے. عموماً لوگ نہیں جانتے تھے، اہل مکہ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اگر کوئی ایک دن پہلے بھی پوچھتا کہ نبی آنے والے ہیں تو لوگ بتا نہیں سکتے تھے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں حجت خدا کی تشریف آوری سے پہلے کہ اب زمانہ نزدیک آ گیا ہے، اس سے امید بنتی ہے. ہم 300 سال پہلے ہوتے تو اتنے پر امید نہیں ہوتے. 300 سال پہلے خواص بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ نزدیک ہے. اب کم سے کم اس زمانے کے اندر خواص بھرپور کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہے. تو ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ واقعاً یہ وہ دور ہے، لیکن ایک امید سمجھ میں آتی ہے کہ 300 سال پہلے خواص نہیں کہہ رہے تھے کہ نزدیک ہے، اب خواص کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہے. اور ایک بات پتہ ہے کہ حجت خدا کی تشریف آوری سے پہلے عوام کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن خواص کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں. اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ ہوں گے جو امام کو دیکھ پائیں گے، اگرچہ حسرت اس بات کی ہے، تمنا تو ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ شاید ہم اس زمانے کے اندر ہیں جہاں پر لوگ دیکھ پائیں گے. شاید ہم لوگ اس زمانے کے اندر ہیں. اس کو ہم عصر ظہور تعبیر کرتے ہیں. بس عصر ظہور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سال جس سال امام تشریف لائیں گے، عصر ظہور کا مطلب یہ نہیں. عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. عصر ظہور یعنی ظہور کا زمانہ. اب وہ 40 سال بھی ہو سکتا ہے، 4 سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی ہو سکتا ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی انسان بالغ اور عاقل ہو اور خدا اس کو طبیعی زندگی دے تو اس کو امام کو دیکھ لینا چاہیے. اب تک یہ سمجھ میں آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عصر ظہور. اب یہ لوگ جو خواص لوگ ہیں، یہ لوگ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ یہ عصر ظہور ہے. اچھا اگر یہ عصر ظہور ہے تو اس کا مطلب بہت کچھ ہونا چاہیے پھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ چیلنج ہوں گے جو آج تک تاریخ میں نہیں آئے ہیں. ہمیں اس سائڈ پہ بھی سوچ لینا چاہیے. اگر یہ عصر ظہور ہے تو عصر قربانی بھی ہے, اگر یہ عصر ظہور ہے تو عصر مصائب بھی ہے, عصر مشاکل بھی ہے, امتحانات بھی ہیں. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ظہور سے پہلے مصیبتیں بہت آنی ہیں, ظہور سے پہلے مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر ظہور ہے تو ایک بہت اچھی امید ہے جو سامنے آتی ہے کہ اس کا مطلب ہم بہت اچھے وقت پہ آنے والے ہیں, آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں سمجھ لینا ہوگا کہ اب مثال کے طور پہ اگر ہم مشکلات کو گنتے ہیں تو عصر ظہور کی سادہ مشکلات وہ یہ کہ یہاں پہ ایک ایسا قحط آنے والا ہے جس میں ایک تہائی لوگ مر جائیں گے. عصر ظہور کی علامتوں میں سے ایک ایسا قحط جس کے اندر 1/3 لوگ مر جائیں گے. اب ہمیں نہیں معلوم 1/3 کس پاپولیشن کا ہے, 1/3 اس زمانے کی دنیا کا ہے, اس زمانے کی دنیا کا ہے. اس زمانے کی 1/3 ہو تو 2 عرب انسان بنتے ہیں پھر, کم از کم 2 عرب انسان. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ عصر ظہور میں ایسی جنگیں ہوں گی جس سے 1/3 انسان مر جائیں گے. عجیب بات یہ کہ یہ دونوں 1/3 مرنے کی خبر ایک روایت کے اندر ہے, ایک نشست کے اندر ہے. یعنی امام نے فرمایا عصر ظہور میں 1/3 لوگ جنگوں سے مریں گے, 1/3 لوگ آسمانی آفتوں سے مریں گے. تو سننے والے نے کہا کہ مولا کیا خوبی کا زمانہ ہوگا, یعنی کون سی خوبی رہ گئی کہ 1/3 لوگ تو جنگوں سے مر جائیں گے اور 1/3 لوگ جو ہیں وہ آسمانی آفتوں سے مر جائیں گے. امام نے فرمایا کہ کیا خدا سے دعا نہیں کرو کہ تمہیں اس 1/3 میں رکھے جس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس میں بھی تو رکھ سکتا ہے تمہیں. ممکن ہے تم پہ قحط نہ آئے, ممکن ہے تم پہ جنگ نہ آئے, باقی لوگوں پہ قحط آئے گا, باقی لوگوں پہ جنگیں آئیں گی. جیسے ہم کہتے ہیں عصر ظہور امید کا زمانہ آتا ہے کہ فتح و کامیابی نصرت آنے والی ہے, لیکن اس سے پہلے مشکلات بھی آنے والی ہیں, مصیبتیں بھی آنے والی ہیں. اچھا یہ جو میں نے مشکل عرض کی تو مادی مشکل ہے. جیسے میں نے عرض کیا عصر حاضر کے دو پہلو ہیں, ایک مادی حصہ ہے کہ آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس کا ایک مانوی حصہ ہے. عصر حاضر کا مطلب ہے عصر ظہور ہے ہمارے نزدیک. اسی طرح عصر ظہور کی مشکلات کا ایک مادی حصہ ہے کہ 1/3 لوگ مر جائیں گے جنگوں سے, 1/3 لوگ مر جائیں گے بیماریوں سے. لیکن عصر ظہور کا مشکلات کا ایک مانوی حصہ بھی ہے. وہ مانوی حصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ پہ انگارہ لے کر صبح سے شام تک کھڑا ہونا آسان ہوگا, رزق حلال کمانا مصیبت ہوگا. عصر ظہور کا یہ حصہ بھی ہے. وہ حصہ تو آسان ہے, 1/3 لوگ جنگوں میں مر جائیں گے, ممکن ہے کوئی انسان مظلوم مرے کامیاب ہو جائے گا, اس میں کیا مشکل ہے؟ کہنا آسان ہے البتہ, اس میں کیا مشکل ہے؟ ظاہر مشکلات بے تحاشا ہیں, لیکن اس کے باوجود موت اچھی ہے کہ مظلوم مر گیا. چلو 1/3 لوگ آسمانی آفتوں میں مر جائیں گے, مظلوم مرا, اس موت میں بھی اس لحاظ سے کوئی برائی نہیں ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ رزق حلال کمانا مصیبت ہے. اب اگر رزق حلال نہیں ملا تو پھر تو بہت بری موت ہو جائے گی, پھر بہت بری زندگی ہو جائے گی. یہ عصر ظہور کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. روایت موجود ہے تم لوگ چھان دیے جاؤ گے, اتنے چھان دیے جاؤ گے کہ گندم کے چھلکے جیسے رہ گئے ہوں, باقی سب ختم ہو گئے. یہ اصل مشکل ہے. بس عصر ظہور میں ایک امید ہے اور خوشی ہے کہ امام تشریف لائیں گے, ان کی نصرت کے جو وعدے ہم نے ان کی جد امجد سے یا لیتنی کننا معاکم کہے تھے وہ اب ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کا ایک حصہ موت ہے اور ایک حصہ گمراہی ہے. شاید گمراہی کے مقابلے میں موت آسان ہے, لیکن گمراہی کو کیسے جھیلیں گے؟ اس کو تو جھیلنا پڑے گا کہ رزق حلال نصیب نہیں ہوگا, ہدایت نصیب نہیں ہوگی, امتحان میں لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ عصر ظہور کی مشکل ہے, اور عصر ظہور کا ہم نے کہا یہ عصر حاضر بنتا ہے. تو یہ عصر حاضر کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ یہاں رزق حلال ملنا مشکل ہوگا, یہاں پر گمراہی کا امکان بے تحاشا بڑھ جائے گا, اور وہ ساری روایات کے جو عصر ظہور کی گمراہی کی علامتوں کو بیان کر رہی ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں, جو 50 سال پہلے بھی نہیں تھیں. تعجب اس بات کے اوپر ہے, جو علامتیں اب نظر آ رہی ہیں آنکھوں سے وہ 50 سال پہلے بھی نہیں تھیں. مثلا روایت میں لکھا ہوا ہے, نہیں معلوم اس کو مذاق میں انسان کہے کس عنوان سے کہے, لکھا ہے مرد مرد کے لیے ایسے بناؤ سنگھار کرے گا جیسے عورت مرد کے لیے کرتی ہے.
پچاس سال پہلے بھی نہیں تھا ایسا، اب ہوا ہے. پچاس سال پہلے کب تھا ایسا؟ سو سال پہلے برطانیہ کے اندر سب سے بڑے جاسوس کو اس لیے میڈل نہیں دیا تھا کہ وہ اس مشکل میں مبتلا تھا. ان کا سب سے بڑا جاسوس لارنس آف عربیہ تھا، سو سال پہلے انگلینڈ نے اس کو میڈل نہیں دیا، کوئی میڈل نہیں دیا، جبکہ اس سے چھوٹے جاسوسوں کو بہت بڑے بڑے میڈلز دیے تھے، لیکن لارنس آف عربیہ کو کوئی میڈل نہیں دیا چونکہ وہ ہوموسیکسوئل تھا. اس وقت ہوموسیکسوئلی پرائڈ ہے، اس وقت یہ ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے، اور ان کی سوسائٹی میں اس کے اوپر کوئی ڈسگریس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو پچاس سال پہلے بھی محقق نہیں ہوئی تھی، اب محقق ہو گئی ہے. اور یہ روایت میں لکھا تھا، آپ کے پاس جو 1400 سال پہلے روایت تھی اس کے اندر لکھا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا. اچھا، 1400 سال پہلے اگر کسی نے اس روایت کو پڑھا ہوگا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ انفرادی سطح پر کوئی ایک دفعہ حادثہ ہو جائے گا، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک قوم تھی جو اس مصیبت میں پھنس گئی تھی. کیا کسی نے 50 سال پہلے بھی سوچا تھا کہ ہم یہاں پہنچنے والے ہیں؟ یعنی 1960s میں بھی لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ مصیبت معاشروں کے اندر اس حد تک پہنچے گی کہ رائج ہو جائے گی، قابل قبول ہوگی، بلکہ واجب الدفاع ہو جائے گی، اور جو ملک مخالفت کرے اس کی سرزنش ہوگی کہ تم مخالفت کیوں کرتے ہو. اور یہ وہ علامتیں ہیں جو 50 سال پہلے بھی نہیں تھی. اس طرح دسیوں علامتیں ہیں جو 50 سال پہلے بھی نہیں تھیں، اب ہیں. اس کا مطلب ہے خواہ نہ خواہ ہم عصر ظہور کے اندر ہیں، خواہ نہ خواہ ہم عصر ظہور کے اندر ہیں. اب جو عصر ظہور کے اندر ہیں تو مشکلات بھی اسی حساب سے ہیں، مصیبتیں بھی اسی حساب سے ہیں. بس یہ ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے، اسلام کا تربیتی نظام اور عصر حاضر میں درپیش چیلنج. بس عصر حاضر سے مطلب گاڑیاں اور جہاز نہیں ہیں، عصر حاضر سے مطلب عصر ظہور ہے. اور عصر ظہور میں جو چیلنج ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہدایت اور گمراہی کا ہے. عصر ظہور کا سب سے بڑا چیلنج جب تک امام تشریف نہیں لاتے ہدایت اور گمراہی کا چیلنج، اور وہ جو ہدایت اور گمراہی کا چیلنج ہے وہ اسلام سے حل ہونا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اسلام کو لے کر ہی آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. جب اسلام سے حل ہونا ہے تو اس کی جو اہم ترین چیز سمجھ میں آتی ہے اس کا تربیتی نظام کیا ہے. اب ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب ہمارے جو ذہن کے اندر، ہمارے ذہن میں جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے سامنے شواہد سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عصر ظہور ہے. اب ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے، آج تک اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں کہ نہیں ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتا. میرے کچھ دوست احباب ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ عصر ظہور کے شروع ہونے میں بھی ابھی 250 سال باقی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تمام تر شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر ظہور شروع ہو چکا ہے. اور عصر ظہور کا میں نے مطلب آپ کو دیا، عصر ظہور کا مطلب نہیں کہ امام ظاہر ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. عصر ظہور کا مطلب یہ کہ وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے جو امام کے ظہور کے اوپر منتہی ہونا ہے، جس کا اینڈ امام کے ظہور پر ہے. اور گویا اسی نسل کے اندر سمجھ میں آتی ہے بات کہیں نہ کہیں. اس کے اوپر بعض لوگ بعد میں گرفت کریں گے کہ ہم نے عصر ظہور کا مطلب کہہ دیا جیسے امام ظاہر ہو جائیں گے 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور اس کی علامت کیا بیان کی؟ علامت یہ بیان کی کہ جو علام ہم 50 سال پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے وہ اب ہمارے زمانے کے اندر رونما ہو گئی ہیں. تو اگر ہم یہ قبول کرنے کے عصر ظہور ہے تو پھر جیسی عصر ظہور ہے پہلا معرکہ، سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم قحط سے کیسے بچیں گے، یہ بھی ایک چیلنج ہے. عصر ظہور سے پہلے قحط آنے، بے تحاشا قحط آنے. میں بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا پلاننگ کے فیز میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی پلانر ہو تو اسے کیا کرنا ہوگا، وہ کیسے دیکھے گا ان چیزوں کو. اگرچہ اس کے اوپر ہمارا اصرار نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی حد میں عرض کر دوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ 5 سال کے اندر قحط آنا ہے، کسی کو یقین ہو جائے، یقین کا مطلب یہ کہ وہ مطمئن ہے کہ ایسا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ آیا وہ اس بات کے اوپر اعتماد کرے گا کہ مارکیٹ کے اندر چونکہ گندم ہے اس کا مطلب یہ قحط کے زمانے کو بھی جھیل لیا جائے گا،
نہیں, قحط کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب مارکیٹ میں نہیں ہوتا ہے, صحیح. تو اگر کوئی مطمئن ہے کہ اس زمانے میں قحط آئے گا تو اس کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا, وہ خود اگائے گا, وہ خود اگائے گا. اگر مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی ایران اس بات کو قبول کر لے کہ عصر ظہور ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قحط کا زمانہ ہوگا. قحط کا زمانہ ہوگا تو کوئی کسی کو گندم نہیں دے گا, اور اگر گندم نہیں دے گا تو صرف وہ کھا پائے گا جس کے اپنے پاس اگا ہوا ہوگا. اس کا مطلب ہے جمہوریہ اسلامی ایران کو گندم میں خود کفیل ہونا پڑے گا, چاہے دنیا کی سستی ترین مفت کی گندم بھی ملے تو یہ نہیں لیں گے, یہ اپنے آپ کو گندم میں خود کفیل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ قحط کا زمانہ یقینی ہے. کم سے کم یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس حکومت نے عصر ظہور کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے, کم از کم مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. ان کی پوری اسٹریٹجی, آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں, میں ٹیکٹکس کی بات نہیں کروں گا, اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. ان کی اسٹریٹجی اس بات کے اوپر ہے کہ یہ ظہور کی طرف ہے, صحیح. تو وہ اس بات کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ قحط آئے گا, قحط آئے گا تو ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے. ہمارے پاس کتنے کروڑ لوگوں کو پالنے کے لیے غذا ہونی چاہیے, کتنے کروڑ لوگوں کو؟ صرف ایران کی آبادی ظاہر ہے کہ نہیں, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے اس کو صرف خود کفیل نہیں ہونا چاہیے, اس کو گندم کا ایکسپورٹر بھی ہونا چاہیے. خود کفیل کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اس کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لیے پیدا کرے, اس سے بڑھ کر سوچنا چاہیے. اس کو صرف اپنے ملک کے لیے نہیں سوچنا چاہیے, وہ تو صرف 7 کروڑ آبادی ہے, اور عالم اسلام 1.3 ارب ہے, اور دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. اس کا مطلب ہے بہت لمبی پیمانے پہ سوچنا پڑے گا. اس طرح اسٹریٹجی بن سکتی ہے, اس طرح سے پلاننگ کی جا سکتی ہے. بہرحال ہم اس فیز میں نہیں آ پائیں گے ابھی. تو اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ عصر ظہور ہے تو اس کا مطلب ہے عصر قحط بھی ہے, عصر قحط بھی ہے, اس کے لیے بھی سوچنا ہوگا. چلیے ہم نے سوچا کہ نہیں, یہ مصیبت جھیلی جا سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ موت آئے گی اور موت مظلومیت میں آ جائے گی. عصر جنگ بھی ہے, اس کا مطلب ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جنگ بھی ہوگی. اس کو بھی سوچنے والا سوچے کہ جب جنگ ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا. چلیے میں کہتا ہوں اس کو بھی سوچتے ہیں کہ جنگ میں زیادہ سے زیادہ موت آئے گی اور موت مظلومیت میں آئے گی, تو اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا, گرچہ اس طرح کہنے سے حل نہیں ہوتا. تیسرا معاملہ یہ, عصر ظہور ہے عصر گمراہی بھی ہے. اس کا مطلب ہے جاہلیت پوری طاقت سے حملہ کرے گی تاکہ امام تشریف نہ لائے, صحیح. اب کیا اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ قحط پہ تو یہ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے, مریں گے مظلومیت کی موت مریں گے, اللہ قبول کر لے گا. جنگ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں چلو جنگ میں مر جائیں گے, مظلومیت کی موت مریں گے, اللہ قبول کرے گا. البتہ ان دونوں میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں پیسو ہو جائیں, ہم ایکٹیو کیوں نہ ہوں. ہم قحط پہ پیسو ہو جائیں کہ قحط آئے گا تو ہم مر جائیں گے, کیوں مریں گے؟ خود بھی زندہ رہیں گے, لوگوں کو بھی زندگی دیں گے, اس طرح سوچنا چاہیے. جنگ ہوگی تو کیوں مر جائیں, خود بھی اپنا دفاع کریں, دوسروں کا بھی دفاع کریں, دشمن خدا سے لڑیں. اگر ان دونوں میں یہ کہتے ہیں کہ صبر کریں, کیا گمراہی پہ بھی صبر کیا جا سکتا ہے؟ عصر وہ عصر ہوگا جس کے اندر حق سمجھ میں نہیں آئے گا, اس پہ بھی صبر کریں گے؟ حق سمجھ میں نہیں آئے گا تو باطل ہو گیا, باطل ہو گیا تو اس کے بعد زندگی میں بچا ہی نہیں کچھ. وہ تمام اہداف ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں جن کی خاطر زندگی گزار رہے تھے, اب اس پہ کیا صبر کیا کرے انسان؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جو چیلنج ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ یہ کہ ہم حق پہ باقی کیسے رہیں گے. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, اگر یہ عصر ظہور ہے, سب سے بڑا چیلنج یہی ہے, ہم حق پہ باقی کیسے رہیں گے؟ کیونکہ اس زمانے میں حق پہ باقی رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آج تک نہیں ہوا تھا, اگر یہ عصر ظہور ہے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دفاع کیا ہے؟ جب باطل اتنی طاقت سے آئے گا تو ہم حق پہ کیسے باقی رہیں گے؟ ہمارے پاس صرف ایک امید ہے, وہ یہ کہ ہمارا دین کامل ترین دین ہے, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, مکمل سسٹم آف لائف ہے, صحیح. اگر یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز ممکن نہیں ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ اس دین نے اس زمانے کے چیلنج کے لیے کوئی جواب نہ دیا ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی دین نے ہمیں اس زمانے کے آنے کی خبر دی تھی. کیا اس دین نے اس زمانے کی خبر دی ہوگی اور حل نہیں دیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بس اگر ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ دین حق ہے اور ہم نے قبول کیا ہے, اور ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ دین صحیح خبر دیتا ہے اور اس کی خبریں صحیح ہوتی ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کامل ہے, اس کا مطلب ہے ہماری مشکل کا حل اس دین نے دیا ہوا ہے.
ہمیں صرف ڈھونڈنا ہے کہ وہ حل کیا ہے اس کے پاس. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دین ہم سے کہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں ایک مصیبت کا دور آئے گا اور یہ جو دین ہے وہ اس زمانے میں اس زمانے میں تمہاری کوئی نصرت نعوذ باللہ نہیں کر سکے گا. اگر ایسا ہوا تو ناقص ہے اس کا مطلب ہے دین. عقل سے بھی باہر ہے کہ کوئی دین برائی کی اطلاع تو دے رہا ہے لیکن برائی سے مقابلے کی طاقت نہیں دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بس ہمارے سامنے کوشچن یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں خواہ نہ خواہ ہم نے چاہا یا نہیں چاہا, جو بہت اچھا دور ہے, اس میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن ان خوبیوں سے پہلے کچھ آزمائشیں امتحانات ہیں, ان میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو قابل تحمل ہیں اور کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو قطعاً قابل تحمل نہیں ہیں. جو قابل تحمل ہے وہ شاید مظلومیت کی موت ہو. میں نے عرض کیا, میں نہیں کہہ رہا کہ اسے ہمیں تحمل کر لینا چاہیے. کل کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ آپ نے کہا کہ ہم دشمن مارے تو ہم مر جائیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. کسی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دشمن باطل کے نام پہ جنگ کرے اور ہم حق کے نام پہ دفاع بھی نہ کریں. کیسے ہو سکتا ہے وہ باطل کے نام پہ جنگ کریں اور ہم حق کے نام پہ دفاع بھی نہ کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں ہم حادثتاً مر گئے تو وہ موت حق پر ہوگی, قبول ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ کرے گمراہی میں مر گئے تو وہ کہاں قبول ہوگی پھر؟ اس پہ کسی طور پہ صبر نہیں کیا جا سکتا. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا بس یہ دین ہمیں کیسے نجات دلائے گا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس دین کا تربیتی نظام تھا کیا, اس دین نے تربیت کے لیے ہمیں کیا دیا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے اس دین نے ہمیں تربیت کے لیے کیا دیا ہے, اس میں ہماری امید ہے, اس میں ہماری امید ہے. وجہ کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس دین نے تربیت کے لیے ہمیں یہ دیا ہے تو ہم اس کے اوپر محنت کریں. اگر ہم اس کے اوپر محنت کر گئے اور ہم تربیت کے معاملے میں کامیابی حاصل کر گئے تو امید ہے کہ حق اور باطل کے معرکے میں ہم حق کے اوپر باقی رہیں گے, ہم حق پہ باقی رہیں گے اور ان چیلنجز کو جھیلنے کی شاید قابل ہو جائیں جو قحط, موت, جنگ ان صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے. اس خاطر ہم عصر ظہور کا جیسے ہی نام لیتے ہیں ہمیں تربیت کو سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ عصر ظہور کا سب سے بڑا چیلنج حق پہ باقی رہنا ہے اور حق پہ باقی رہنے کے لیے ہمیں اسلام کی تربیتی نظام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اب اس میں کچھ مشکلات ہیں ہمارے سامنے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جب ہم کہتے ہیں سسٹم, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جب ہم کہتے ہیں سسٹم تو اس کے اندر ہم نے کہا ایک بیلنس ہوگا, ایک تناسب ہوگا, اپروپریٹ ہوگا اس کے پارٹیکلس, اس کے اجزاء, اور تیسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک ترتیب ہوگی. اب ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے, شاید کچھ زیادہ سوچ اور بچار کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے میں کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. طے شدہ بات ہے, جو اسلام کا تربیتی نظام کوئی کہے طے شدہ بات ہے کہ ہمارے پاس وہ تربیتی نظام جو اسلام نے مانگا ہے یا چاہا ہے وہ تربیتی نظام ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے نظام؟ بہت سادہ سی بات ہے, نہ ہمارے پاس وہ آبادی ہے. اگر ہم نظام بنانے کی کوشش بھی کریں تو جو تربیتی نظام مطلوب ہوگا اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی, ہمیں آبادی چاہیے ہوگی. ہم جانتے ہیں یہاں پر بہترین صورت میں ہماری آبادی اگر ہم صرف اہل بیت کے ماننے والوں کا تذکرہ کریں جو امامت کی حد میں مانتے ہوں تو ہماری آبادی 20% سے زیادہ اس کے آس پاس ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, 20% کے آس پاس, آپٹیمسٹک فگر. بعض لوگ البتہ اس کے اندر مبالغہ آرائی بھی کرنا سمجھتے ہیں کہ مبالغہ آرائی کر کے شاید کوئی فائدہ ہوگا. میرے خیال کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, جو چیز حقیقت ہے اس کا ہمیں ماننا چاہیے. ہم اس اطراف میں کہیں پہ ہوں گے جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے. اگر زیادہ ہیں تو اس کو ثابت ہونا چاہیے بریکٹس کے اندر. ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ ہم کوئی سینسس کر لیں, ہماری کوئی مردم شماری ہو جانی چاہیے. جیسے ہم کہیں گے ہمارا کوئی اعداد و شمار ہو جانے چاہیے, 10 لوگ ہم سے کہیں گے اس کا مطلب ہے دشمن فائدہ اٹھائیں گے. دشمن تو پہلے ہی ہمیں کاؤنٹ کر چکے ہوں گے, ہم نے اپنے آپ کو کاؤنٹ نہیں کیا ہوا. دشمن ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں گے, ہمارے پاس تقریباً قطعی شواہد موجود ہیں, جو بزرگ ہیں ان کے پاس بھی موجود تھے, ہم لوگوں کے پاس بھی موجود ہیں, کہ تقریباً لگ بھگ 30-32 سال پہلے بلکہ مزید
32 سال سے بھی پہلے ایک ایسے گروہ کے پاس جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہماری پوری آبادی کا ریکارڈ موجود تھا. ہمارے پاس تقریباً قطعی بات ہے یہ کہ آج سے تقریباً 32 سال سے بھی پیچھے ہمارے ایک ایسے گروہ کے پاس جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے پاس ہماری آبادی کا ریکارڈ موجود تھا. یعنی ریکارڈ اس حد میں کہ کتنی مسجدیں، کتنے امام بارگاہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے جاہل ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کمائی کتنی ہے ان کی. یہ 30-32 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، اور واضح ریفرنس دیتا ہوں. مثلا مولانا مودودی کا تذکرہ کر رہا ہوں. مولانا مودودی کے ساتھ ہونے والی کسی ایک ملاقات کے اندر اس خود مولانا مودودی نے سامنے ریکارڈ رکھا ہے کہ آپ کا یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے. آخری بڑی کوشش جو اس سلسلے میں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ابھی تک، اگر کہیں چھپے بندوں کہیں ہو گئی ہو تو میں نہیں جانتا، آخری بڑی کوشش ڈاکٹر نقوی کے زمانے میں ہوئی تھی. علامہ شہید عارف حسین حسینی نے ڈاکٹر نقوی سے کروائی تھی. کچھ چیزیں جمع ہوئی تھیں، باقی سب کی سب تہس نہس ہو گئی تھیں. اس کے بعد سے اب تک کوئی قابل قدر بڑی کوشش اس معاملے میں نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو مجھے نہیں معلوم. غیر سرکاری طور پر جو چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں، کسی نے کر لی ہوں گی، وہ تو ہوئی ہیں، کوئی بڑی کوشش نہیں ہوئی ہے. ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. چاہے دشمن فائدہ اٹھائے تو میں کہتا ہوں اٹھا دیں، ہم تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھا لیں. ہم بھی دشمن تو پہلے ہی سمجھ چکے ہیں، وہ جانتے ہوں گے، ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. تو ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی سینسس ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں اور کتنے ہیں. پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرا تھا کہ ہم ایک خاص پرسنٹیج پر ہیں، ہمارے پاس وہ تربیتی نظام نہیں ہے. البتہ میں اس باقی 80% کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تربیتی نظام ہو. نہیں، وہ چاہتے ہیں تربیتی نظام، لیکن ان کے اپنے وسائل ہوں گے، ان کی اپنی ضرورتیں ہوں گی، ان کے اپنے آئیڈیلز ہیں، ہمارے اپنے آئیڈیلز ہیں، اور ان میں کامن بھی بہت مل جائیں گے. یہ نہیں کہنا چاہتے کہ حد فاصل ہو جائے گا، جو اہل بیت کے چاہنے والے امامت کے حد میں ہوں گے وہ ادھر ہوں گے اور جو باقی لوگ ہوں گے وہ بالکل ادھر ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان میں مشترکات بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ان کا مشترکہ تربیتی نظام بھی بن سکے گا. لیکن فی الحال جو مشکل ہے وہ یہ کہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہمارے پاس یہ نظام نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ مثال کے طور پر نظام سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ نظام سے ہمارا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہو اور وہ بڑے ہو کر مرے، اس کی پوری زندگی کو تربیت کے اندر رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شاید جمہوری اسلامی ایران کے پاس ہوگی، ظاہر ان کے پاس حکومت ہے، 30-32 سال ہو گئے ان کی حکومت کو بنے ہوئے، تو انہوں نے اس بات کو سوچ لیا ہوگا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک تربیت کو کس انداز میں اس کے سامنے پیش کرنا ہے. ان کے پاس سسٹم ہوگا، ہمارے پاس قطعاً نہیں ہے. اچھا، اب جب کہ نہیں ہے تو کیا چیلنج ختم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، طے شدہ بات ہے ہمارے پاس تربیتی نظام نہیں ہے. لیکن جب کہ نظام نہیں ہے تو کیا اب ہم سرنڈر کر دیں کہ نعوذ باللہ تعالی ہماری قوم گمراہی پہ چلے تو چلی جائے؟ یہ تو پھر شکست ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظام نہیں ہے تو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے ہم. جس طرح معمولاً ہمیں سمجھ میں آتا ہے کوئی کہے بھائی ہمارے اندر وحدت نہیں ہے. وحدت نہیں ہے تو کیا مطلب؟ کیا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پھر کہ اپنے سارے اہداف کو ترک کر دیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک مشکل ہے، ہمارے پاس ایک وحدت جو ایک قوم ہونے کے ناطے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو کیا اہداف ترک کر سکتے ہیں؟ کیا زندگیوں کو ترک کر سکتے ہیں؟ کیا گمراہی کو قبول کر لینا اعوذ باللہ تعالیٰ؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے. ایک مشکل کی وجہ سے پوری زندگی تو قربان نہیں کر سکتے. اب ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے، وہ یہ کہ جو ہم قبول کرتے ہیں ابھی کسی حد میں، وہ یہ کہ ہم ایک عصر ظہور کے اندر ہیں جس کے اندر حق اور باطل کا مارکہ ہے. ہماری امید اس دین کے اوپر ہے، اس دین کا ایک تربیتی نظام ہے. بدقسمتی سے وہ تربیتی نظام ہمارے پاس نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر 100 نہیں ہے، کس اسٹیج پر جا کے رکنا ہے؟ کہاں پہ رکنا ہے جا کے؟ میں اس کی ایک مادی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم ایک پس منظر بنا سکیں. اس میں درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر باہر جو لوگ بیٹھے ان کو سردی لگ رہی ہو تو اندر یہاں پر کافی جگہ موجود ہے. اور سردی نہیں لگ رہی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھے جہاں جو جہاں پر بیٹھا ہے. اللہم صل علی محمد محمد. پرسنلی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ وہ ہلیں. جو بیٹھ گیا ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھا رہے, لیکن صرف ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے بعد میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وال محمد
صلی علی محمد علی محمد.
عرض ہوا, ہمارے پاس تربیتی نظام نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم چونکہ نہیں ہیں, منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے؟ کیوں منصوبہ بندی نہیں کر سکتے؟ چونکہ منصوبہ بندی تو وہ کرے گا جس کے پاس منصوبہ کے لیے وسائل ہوں گے. چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور نظام بھی نہیں ہے, تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. میں مادی مثال دینا چاہ رہا تھا. فرض کریں کوئی یہ کیا ہے, کراچی کا ٹریفک کا سسٹم خراب ہے. صحیح ہے؟ طے شدہ بات ہے, خراب ہے. کیا کوئی منصوبہ ہے کہ صحیح ہو جائے گا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ منصوبہ بھی نہیں ہے. منصوبہ بھی نہیں ہے, یہ ایک اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ٹھیک ہے منصوبہ بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں. مشکل تو ہے کہ منصوبہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں ہے. تیسرا معاملہ, تو منصوبہ اب بنا لینا بہتر نہیں ہے؟ اب بنا لینا بہتر ہے. پھر کوئی سوال کرے, منصوبہ بنانے کے لیے جو لوگ چاہیے وہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تلخ ہے, اچھا نہیں ہے, یہ بہت بری صورتحال ہو گئی کہ اس وقت حالت خراب ہے, اچھا ہونے کا کوئی منصوبہ بھی نہیں ہے اور منصوبہ بنانے کے لوگ بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایک خرابی ہو گئی, بہت بڑی خرابی ہو گئی. لیکن سوال یہ, اگر صرف اس پر روئیں کہ نہیں ہے تو صحیح ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا. 100 سال میں بھی صحیح نہیں ہوگا. تو ہم پھر ایک کام کر سکتے ہیں, ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے شروع کر سکتے ہیں. اس پر ٹریفک کی حالت خراب ہے, اچھائی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, منصوبہ بنانے والے لوگ بھی نہیں ہیں. نمبر ایک, کیا منصوبہ بنانے والے لوگ بنانے کے لیے منصوبہ بن سکتا ہے؟ یہاں سے شروع کر لیں. کیوں؟ کم سے کم کوئی امید تو رہے کہ 100 سال بعد پہنچ جائیں گے. ہمیں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. ہم خدا سے یہ کہیں گے, خدا ٹریفک کی صورتحال خراب تھی, ہمارے پاس تربیتی نظام نہیں تھا, اس میں ہماری غلطی نہیں ہے. فرض کر لیتے ہیں ہماری غلطی نہیں ہے, خدا نے قبول کر لیا, تو منصوبہ بنا لیتے, منصوبے کے اوپر عمل کرتے, اچھائی کا منصوبہ. خدا سے کہا, خدا تربیتی نظام کا کوئی منصوبہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. فرض کر لیں ہم اس میں بے غلط غلطی سے الزام لگائیں اپنے بزرگوں کے, بزرگوں نے ہمیں منصوبہ نہیں دیا. میرے خیال میں بزرگوں کی غلطی نہیں ہے اس معاملے میں. اگر کوئی الزام لگائے بزرگوں نے منصوبہ نہیں دیا, چلو ٹھیک ہے منصوبہ نہیں تھا, تو منصوبہ بنا لیتے. ہم نے کہا, خدا ہمارے پاس تربیتی نظام بنانے کے لیے افراد بھی نہیں تھے جو منصوبہ بناتے, چلو یہ بھی نہیں تھا. افراد بنانے کے لیے منصوبہ بنا سکتے تھے؟ اگر یہ بھی نہیں کیا, اب اس کا کیا جواب دیں گے خدا کے سامنے؟ صحیح, ہمیں کہیں سے شروع کرنا پڑے گا, ہمیں کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. اچھا, اب ہم اس جگہ پہ آ جاتے ہیں, تربیتی نظام بنانے کے لیے جو منصوبہ چاہیے تھا, اس منصوبے کو بنانے کے لیے لوگ نہیں تھے. اب لوگ کو بنانے کے لیے کیا منصوبہ بن سکتا تھا؟ پہلا حصہ, لوگوں میں تڑپ ہو اس نظام کے لیے. اگر لوگوں میں اس تربیتی نظام کے لیے تڑپ آ جائے تو یہ منصوبے کی خود تڑپ کریں گے. جب منصوبے کے لیے تڑپیں گے تو منصوبے بنانے والوں کو ڈھونڈیں گے, اور جب منصوبے بنانے والے نہیں ملیں گے تو ان لوگوں کو بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے. صحیح, پہلی چیز جو چاہیے, ایک تڑپ تو ہو کم از کم, ایک آرزو تو بنے کے چاہیے. اگر آرزو بھی نہیں ہوئی تو پھر کوئی حرکت نہیں آئے گی. ہمیں پہلے مرحلے میں ایک امید بنانے کے لیے ایک آرزو چاہیے, ایک آرزو چاہیے ہمیں, کہ ہماری قوم میں ایک آرزو آ جائے کہ کاش ہمارے پاس تربیتی نظام ہو. صحیح, اچھا اگر یہ آرزو شدت کے ساتھ آ گئی تو پھر باقی سارے کام حل ہوتے چلے جائیں گے. اس قوم کے اندر ارادے کی کمی ہے, باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وسائل موجود ہیں, صلاحیتیں موجود ہیں, توانائیاں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. جس چیز کا اس نے ارادہ کر لیا ہے وہ بہت بڑا کام تھا لیکن پیچھے نہیں ہٹے، وہ عزاداری سید الشہداء، اس کا ارادہ کیا ہے اور یہ بہت مشکل کام تھا اور پیچھے نہیں ہٹے، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہے کہ اس قوم کے اندر طاقت ہے؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا، یہ جو پرچم بلند کیا ہے کیا یہ آسان تھا؟ کتنی جانیں جا چکی ہیں اس پہ؟ اگر واقعاً کوئی پلٹ کے دیکھے کہ گزشتہ 40 سال 50 سال میں اس قوم نے یہ جو کام انجام دیا ہے یہ کتنا بڑا کام تھا، ایسا حد و حساب نہیں ہے اس کی عظمت کا، میں صرف اعداد و شمار کی حد میں کہتا ہوں، یہ کام کریں 68 دن کتنے لوگ اس کام میں شرکت کرتے ہیں قوم میں سے، ایک حساب کیجئے اس کے اوپر کتنی فائنینشیل ریسورسز لگتی ہیں، دو نمبر تین کتنا ٹائم اس کے اوپر، کتنی فکر اس کے اوپر صرف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی کسی بھی قوم سے مقایسہ کر کے بتائیں کہ کسی اور قوم نے کسی بھی اور کام پر اتنا صرف کیا ہے کیا؟ کس قوم نے کسی کے اوپر محنت کی اتنی؟ کسی قوم نے کسی ایک ہدف کے اوپر اتنی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ نہیں کی جتنے اہل بیت کے چاہنے والوں نے عزاداری کے دفاع کے اوپر کیے؟ یہ سید الشہداء کا معجزہ تھا، اس میں قطعاً، یعنی جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، معتقد ہوں اس بات کا، وہ یہ کہ یہ قوم نہیں ہے جو عزا کر رہی ہے، یہ عزا ہے جو قوم بنا رہی ہے، مسلسل ایسا ہے، یہ عزا سید الشہداء ہے جس نے اس قوم کو محفوظ کیا۔ ہم جو چند منٹ پہلے عرض کر رہے تھے اس کے نتیجے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس قوم نے احسان کر دیا نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کے اوپر، نہیں، ہم جانتے ہیں اس عزا نے ہم کو محفوظ کر دیا، اور عزا کے معجزات بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، نہیں مانو ہم لوگ کہاں پامال ہو چکے ہوتے ہیں اگر عزا حسینی ہمارے ساتھ نہ ہوتی، ہم لوگ کہیں نہ کہیں کے نہ رہتے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر عزا سید الشہداء کا سہارا ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ اس عزا نے ہم کمزوروں کو طاقت دی ہے، اس عزا نے بے پناہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا ہوا، حضرت سید الشہداء نے بہت سارے معجزات کیے ہیں ہمارے ساتھ، حضرت سید الشہداء نے ہماری منطق کو مضبوط کر دیا جبکہ ہم فکری طور پہ کمزور تھے، اس نے ہماری منطق کو مضبوط کیا، بس عزا کے سہارے ہم نے یہ وقت گزارا، اور حضرت سید الشہداء میں جو کچھ طاقتیں محنتیں توانائیاں لگی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اس قوم کا ارادہ مضبوط ہے تو پھر یہ قوم ہر کام انجام دے سکتی ہے، صرف ایک مشکل ہے، ہم آزاد کر پائیں آزاد کے پیغام کو سمجھنے میں ہمیں وقت لگ رہا ہے، ہم آزاد کے پیغام کو سمجھنے میں وقت لگا رہا ہے، البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں مجھے اب اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے، مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ قوم کی فکری کمزوری ہے کہ وہ ایک کام کو انجام دے رہی ہے لیکن نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کام کیا انجام دے رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جیسے ہر قوم کے لیے ایک کام تجویز کیا ہوا ہے، اور شاید بر صغیر کے لیے گزشتہ 100-200 سال کے اندر جو کام تجویز ہوا تھا وہ یہی تجویز ہوا کہ یہ پرچم عزا کو لے کر اٹھیں، اور پوری دنیا کے اندر بلا شک و شبہ تمام مسلمان قوموں کے اندر سب سے زیادہ پرچم عزا بر صغیر کے لوگوں کے ہاتھ میں، بلا شک و شبہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی طاقت تھی جو برصغیر نے دکھائی، کوئی دنیا میں پرچم عزا کو بلند کیا اور اس پیغام کو سمجھنے کی جدوجہد میں مشغول ہیں اپنے تمام تر کمزوریوں کے ساتھ، ہم کبھی بھی تشیع کا علمی مرکز نہیں رہے ہیں. ہمارے پاس علمی مرکز بہت کم مدت میں رہا ہے. ہمارے پاس پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, تشیع کا علمی مرکز ہونے کے ناطے ہمارا ریکارڈ بہت کم مدت پر مشتمل ہے. اس قوم میں بہت سخت وقت گزارے ہیں, اور ان جملہ مثال کے طور پر جو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اچھا وقت موجود ہے اس اعتبار سے, شاید وہ لکھنؤ کا ایک خاص زمانہ تھا, اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس فکر کی کمزوری کے باوجود پرچم عذاب کو لینے میں تعامل نہیں کیا ہے, دیر نہیں لگائی ہے. شاید سید الشہداء کی نظر لطف اس پر تھی کہ یہ قوم اس کام کو انجام دے. ابھی اگر اس کے اوپر بہت زیادہ غور کریں تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا سید الشہداء نے کیوں اس قوم کا انتخاب کیا ہوا ہے, یہ بھی سمجھ میں آئے گا. لیکن ابھی وقت لگے گا ہمیں کہ ہم اس بات کو یہاں تک لا سکیں. میں صرف ایک اشارتاً عرض کرتا چلوں, اگر ہم اس بات کو قبول کریں کہ 1400 سال کوئی وقت نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے, جو بہت بڑا وقت ہے, اللہ کے نظام میں وقت نہیں ہے, تو یوں احساس ہوتا ہے جیسے خدا نے اپنے کچھ مظلوم بندوں کو عزا کے تحفظ کے لیے اس سرزمین پہ بھیجا ہوا ہے, جو اس ایران اور عراق کے اصل مرکز سے نکل کر یہاں پر آئے, ہجرتیں کیں, مصیبتیں اٹھائیں, زحمتیں کیں, اور اکثراً آل رسول تھے, اکثراً آل رسول تھے. خاندان حضرت عقیل سے تھے, خاندان امیر المومنین میں سے تھے, خاندان عباس میں سے بھی تھے. یہ لوگ جو یہاں پر آئے, شاید خدا تعالیٰ نے یہ چاہا ہو کہ اس قوم کو منتخب کرے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں, ان کی جو اجداد نے قربانیاں دیں, کہ یہ پرچم عذاب کو لے کر اٹھے. نہیں معلوم تاریخی تسلسل میں ہم اس کو کس عنوان سے آپ اور میں دیکھ پائیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یوں ہوا کہ جیسے ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے پرچم عذاب کے لیے منتخب کیا ہے, اور کچھ قوموں کو خدا تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ علم کے لیے منتخب کیا ہے. کچھ قومیں انتہائی خاموشی کے ساتھ بغیر کوئی آواز اٹھائے اپنے مدرسوں کے اندر, اپنے حجروں کے اندر علوم اہل بیت کو سنبھالے رہی ہیں, اور کچھ قومیں پرچم عزا کو لے کر پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ دنیا میں کھیلتی رہیں. شاید ہم دونوں کے نزدیک آنے پر پہنچ گئے ہیں, اب دونوں قومیں جمع ہو رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم اب جو طاقت نصیب ہونی ہے وہ کون سی طاقت نصیب ہونی ہے. ہم علوم اہل بیت کو عزائے حسینی کے ساتھ ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس عصر کے اندر. مجھے نہیں معلوم اب ہم لوگ کن کن نتائج کو حاصل کر سکیں گے, اور اس خاطر پھر یقین بڑھتا ہے کہ یہ عصر ظہور ہے, یہ عصر ظہور ہے. ہم 1400 سال کے ایک طویل دورانیہ کو طے کرنے کے بعد کسی ایک جگہ کے اوپر جا کر متحد ہو پا رہے ہیں, ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں معلوم خدا کون کون سی برکتیں دکھائے گا. ہمیں تربیتی نظام چاہیے ہوگا, چاہے اس کے لیے 100 سال محنت کرنی پڑے, چاہے اس کے لیے 50 سال محنت کرنی پڑے, چاہے زیرو سے شروع کرنا پڑے, لیکن ہمیں چاہیے ہوگا. میں کل آپ کی خدمت میں اس کی مزید تفصیلات عرض کروں گا. اور جیسے کہ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہماری ساری بقا سید الشہداء کے نام پر ہے. ہم کمزور تھے, عزا نے ہمیں طاقت دی. ہم کمزور تھے فکری لحاظ سے, عزا نے ہمیں منطق دی. اور ہم جسمانی لحاظ سے دشمنوں کے محاصرے میں رہے ہمیشہ, اور پھر بھی اس عزا نے ہمیں پناہ دی. یعنی اگر دیکھنے میں لگے تو یوں لگا جیسے عزا نے ہمیں خطرے میں ڈالا ہے, لیکن اگر واقعی جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے عزا نے ہمیں پناہ دی ہے. اگر عزا نہ ہوتی تو میں اور آپ اتنے لوگ یہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے. عزا نے ہمیں پناہ دی ہے. سب کا سب خون حسین کے صدقے میں, اس عزا نے ہمیں انتشار پہ اتحاد دیا ہے, اس عزا نے ہمیں خوف میں امن دیا ہے, اس عزا نے ہمیں کمزوری میں طاقت دی ہے. سب کچھ سید الشہداء کے پاکیزہ خون کے صدقے میں. اور اگر سید الشہداء کے پاکیزہ خون کے اوپر مزید محنت کریں تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ مادر حسین سے, سب کچھ مادر حسین سے. بی بی کا پاکیزہ گھرانہ ہے جو کبھی علی بن کر گردن میں رسی بندھواتا ہے, کبھی حسن بن کے جنازے پہ تیر برستا دیکھتا ہے, کبھی حسین در کے لاشیں پامال کرتا ہے اور ان سیدہ در و دیوار میں پستی ہے. قربانیوں پر قربانیاں ہیں, بھی سیدہ اسرہ علیہا کی قربانیاں ہیں, بی بی نے معرکہ کیا ہے, بی بی نے کون کون سی مصیبتیں اٹھائی ہیں ہمیں نہیں معلوم. بی بی کا وجود اسرار خدا میں سے ہے, بی بی کی زندگی اسرار میں سے ہے, ان کی ابتدا اسرار میں سے ہے, ان کی قبر اسرار میں سے ہے. لیکن ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ صاحب راز امیر المومنین مسجد سے گھر آتے ہوئے 3 دفعہ زمین پر بیٹھے ہیں. امیر المومنین کو خبر ملی ہے مسجد سے گھر آتے ہوئے 3 دفعہ بیٹھے ہیں. اور اگر اس روایت پہ توجہ دیں کہ جس میں مولا امیر المومنین نے بی بی کے کفن کے موقع پر امامہ اتار کے ماتم کیا ہے, بی بی کے مصائب پہ گریہ کیا ہے, قبر مطہر پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھا ہے, اور اگر اس مصیبت پر توجہ دیں کہ سید الشہداء اپنی ماں کو الوداع کہنے آئے ہیں اور سید الشہداء کو بی بی نے کفن کے بند توڑ کر اپنے آپ سے چمٹایا ہے, اور اگر اس مصیبت پر اضافہ کریں کہ شب عاشور سید الشہداء کہتے ہیں یہ میری ماں ہے جو نوحہ کر رہی ہے, اور اگر اختتام تک لے جائیں تو بی بی سکینہ کو خواب میں آ کر سیدہ کہے کہ سکینہ تیرے کان کے زخم کیسے, سب بی بی سیدہ کی قربانیوں کا نتیجہ.
سيعلم الذين ظلموا أيها من قلب ينقلبون. پروردگارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگارہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اس دنیا میں ان کی زیارت اس دنیا میں ان کی شفاعت سے فراز فرما. ازاران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بالاخر مومنین بحرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, آل سعود آل خلیفہ مومنین بحرین